الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے. اللہ کے گھر میں آنے کی اول وقت میں اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس توفیق پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیجیے. اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی اور عطا فرمائے گا، نعمتوں میں نیکیوں میں توفیق عطا فرمائے گا. آج سے جو سلسلہ کلام ہم شروع کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے سفر آخرت کے مراحل. جنت میں جانے سے پہلے جو مختلف مراحل ہیں، موت، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد حشر، حساب کتاب، پھر پل صراط، وہاں سے گزر کر بالآخر جنت یا جہنم کا جو سفر ہے، اس کے مختلف مراحل انشاءاللہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے سمجھیں گے. سب سے پہلے موضوع کی اہمیت سمجھ لیجئے. یہ جو ہمارے ایمانیات ہیں، عقائد، بیسک بلیفز، ان میں اہم ترین عقیدہ تو ایمان باللہ ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ بنیاد ہے، جڑ ہے، فاؤنڈیشن ہے. پھر عملی اعتبار سے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے دوسرا عقیدہ ہے ایمان بالرسالت، تو بلیو ان پروفیٹ ہوڈ، پیغمبر کو رول ماڈل بنا کر اسوہ حسنہ ان کا جان کر ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایمان بھی رسالت کہلاتا ہے. اس کی بھی سگنیفیکینس اور امپورٹنس کیا ہے کہ رول ماڈل کو فالو کریں گے تو جنت میں جائیں گے، پیغمبر کو فالو کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تیسرا عقیدہ بنیادی کہلاتا ہے ایمان بالآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان، ٹو بلیو ان ہیئر آفٹر. اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، جو ہمیشہ کی ہے، جو ایٹرنل ہے، اس پر ایمان رکھنا، حساب کتاب پر ایمان رکھنا، جنت جہنم پر ایمان رکھنا، یہ بنیادی عقائد ہیں. یہ جو ایمان بالآخرہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان، ایمان بالآخرہ. کریکٹر بلڈنگ ہو ہی نہیں سکتی، اخلاقی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھے، موت کے بعد آنے والی زندگی پر ایمان نہ رکھے. اس حقیقت کو قرآن حکیم نے سورۃ العلق میں یوں بیان فرمایا کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہی ہے. کیوں کرتا ہے؟ ارآہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجَعَ، حالانکہ پلٹنا یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان اگر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لے اور ہر طرح کا عمل کرے بغیر نتیجے کے فکر کیے ہوئے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور عام طور پر انسان یہ کرتا ہے اختیارات کی وجہ سے، اتھارٹی کی وجہ سے، کچھ دولت کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ سینس ہوتا ہے کہ کچھ شہرت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر انسان بعض اوقات کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ قرآن بتاتا ہے ان کلا ان انسان لا یتغا ارآہ استغنا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ، جھوٹ بولتا ہے، زبان پر چھالا تک نہیں ہوتا، کرپشن کے عالمی ریکارڈ، اتنے بڑے بڑے کرپشن کے معاملات ہیں لیکن پکڑ دھکڑ کوئی نہیں. پکڑ دھکڑ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ڈی فیم بھی نہیں کرتا کہ یہ صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنے کروڑوں اربوں کا غبن کیا ہے، بے حیائی کے کام کیے ہیں. وہ آج بھی ٹی وی پر آتے ہیں، بڑے دھڑلے سے آتے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ زنا کر رہے ہیں، نافرمانی کا کام آن لائن لوگوں نے ریکارڈ کر کے ان کو دکھا بھی دیا کہ یہ ایسے، پھر بھی شرم نہیں آتی ان کو، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی. تو بہرحال وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا کوئی پکڑ ہی نہیں، جبکہ انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان ان الی ربک رجعا، تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ پلٹنا ہے، وہ لازمن تم سے سوال کرے گا. بہرحال ایمان بالآخرہ انسان کے کردار پر، اخلاق پر، معاملات پر بڑا ہی زبردست ایفیکٹس ڈالتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اس احساس کے تحت زندہ رہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. لہذا ایمان بالآخرہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ انسان کی اخلاقی زندگی، روحانی زندگی بہتر انداز میں گزرتی ہے آخرت پر ایمان رکھ کر. لہذا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ بنیادی عقائد بنیادی طور پر ہمیں سکھائے گئے اللہ کے فضل سے. اللہ پر ایمان، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے تو صحیح، رب کا یہ احساس کہ وہ موجود ہے، لیکن یہ احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ حساب لے گا، یہ ماں باپ بچپن سے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بیسک چیزیں جو انکلکیٹ کی جاتی ہیں ہمارے بچوں کے اندر یا ہمارے اندر کی گئیں، وہ یہ احساس ہے کہ رب کائنات حساب لے گا. اس کی بنیاد پر الحمدللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم بچ جاتے ہیں، برائی سے بچ جاتے ہیں. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر سطح پر ایمان بالآخرہ کا بار بار تذکرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان خطبات جمعہ کی بھی اصل ایک فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہوئی ہے، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ خطبات جمعہ بنیادی طور پر تذکیر و یاد دہانی کے لیے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آتی ہے کہ آپ جمعے کے دن کیا کرتے تھے، کانا یقرا القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. یاد دہانی کس بات کی، کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. یاد دہانی اس بات کی کہ یہ موت آنے والی ہے، کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یاد دہانی اس بات کی کہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، یہ موت سے پہلے کی زندگی تو زندگی ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، نتیجہ تو بعد میں نکلے گا. لہذا ان چیزوں کا تذکرہ بار بار کرتے رہنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ان لیکچرز میں جو آدھے آدھے گھنٹے کے ہوں گے، امید ہے 3 یا 4 لیکچرز میں ہم سفر آخرت کے مختلف مراحل کا تذکرہ کریں گے. اس میں پہلی چیز دنیاوی زندگی سے آخرت تک کے سفر میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، گیٹ وے، چینج اوور ہوتا ہے نا کسی طرح، یہاں سے آپ گئے چینج اوور ہوا، یہاں سے دوسرا راستہ چلا گیا دوسرا. تو عام طور پر ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور چینج اوور کے لیے سب سے بنیادی چیز موت ہے. قرآن حکیم نے 2 مرتبہ یہ آیت مبارکہ بیان کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ آیت نمبر 185 ہے سورہ آل عمران کی. اللہ پاک فرماتا ہے ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس جو اس دنیا میں آیا بہرحال مرنا ہے، اسے موت لازمی سے ہے. لیکن جو اہم بات بیان ہوئی وہ کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ ہے جو بات ہم سب کو ڈیسک ٹاپ پر رکھنی چاہیے اپنے، کہ یہاں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ریوارڈ دنیا دے ہی نہیں سکتی، نہ دنیا والوں سے امید ہونی چاہیے۔ تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیسری اہم بات، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں۔ یہ دونوں صیغے مجھول کے ہیں، پیسو وائز جس کو کہا جاتا ہے، جو بچا لیا گیا آگ سے، گویا اپنی مرضی سے آگ سے نہیں بچ سکتے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ جو بچا لیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پھر پیسو وائز مجھول کا صیغہ ہے، داخل کر دیا گیا، اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم کرم فضل عنایت ہوگی کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے، ورنہ انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنے اچھے اعمال کر لیے اب تو جنت ڈیو ہو گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی پیغمبر اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات حساس ہے لیکن سمجھ لیجئے، حدیث میں آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالی کا شفقت کے رحمت نہ ہو، رحمت کا اظہار نہ ہو، رحم نہ فرمائے اللہ پاک۔ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے سوال کر ہی لیا کہ پیغمبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی داخل نہیں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا جب تک اللہ تعالی کی صفت رحمت ہمیں آگوش میں نہ لے لے۔ تو بات کیا ثابت ہوئی؟ جنت ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ لیکن بہرحال اس کی کوالیفیکیشن، پری کوالیفیکیشن بھی کوئی چیز ہے، یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں پاسنگ مارکس رکھے گئے ہیں، کرائٹیریا رکھا گیا ہے، ایک سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے، پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے، لیکن بہرحال جنت میں داخلہ اللہ تعالی کا فضل ہے۔ تو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اہم ترین بات آخر میں بیان ہوئی، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، متاع غرور، متاع دنیا میں جو برتنے کا سامان ہوتا ہے، غرور دھوکے کا، جو نظر آ رہا ہے نہیں، ڈیسیو کرنے کے لیے، جو دکھایا کچھ اور دیا کچھ، جس طرح عام طور پر ہمارے یہاں دجالیت کا کانسیپٹ ہے، دجل بنیادی طور پر دھوکے ہی کو ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے پہلی دعا یہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت آسانی فرما دے، کیونکہ موت کے وقت ہی ڈیسیجن فیصلے ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ القیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک۔ یہ جو موت ہے، بہرحال اہل ایمان پر بھی آتی ہے، کافروں پر بھی آئے گی، منافقوں پر بھی آئے گی، لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، تکلیف تو بہرحال ہوگی، جسم اور روح کے درمیان یہ جو آپس میں تعلق ہے جب یہ الگ الگ ہوگا تو بہرحال تکلیف تو ہوگی، لیکن قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ موت کی کیفیت پر تکلیف اہل ایمان کو بھی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دے گا۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آئیے ذرا سنیے، سورہ قیامہ میں اللہ پاک فرماتا ہے موت کی سختی کو جھیل کر بہرحال اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، یہ پاس کرنے کے لیے جو گیٹ وے ہے وہ موت ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب موت آتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ جو جان ہے یہ حلق میں، حلق اس جگہ آ کر پھنس جاتی ہے۔ ابھی میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں تھوڑی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور جب ہسلی میں پھنس جاتی ہے تو کہا جاتا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اب اس کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے آسانی کے لیے دعا کرو، اب اس کی جان نکل جائے آسانی، یہ کیفیت آتی ہے۔ بہرحال اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ اگر آپ کسی کو دیکھ لیں کہ اب اس کی جان کنی کا وقت آ چکا ہے تو آسانی کے لیے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ معاملات آسان ہو جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ میں ریکمینڈ کیا گیا. پھر مزید یہ کہا گیا کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھو، یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو بلکہ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنے کے لیے خود آپ پڑھتے جائیے تاکہ اسے یاد آ جائے کہ اس وقت کیا پڑھنا چاہیے کلمہ. اور مزید یہ کہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرمائے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن جو مرنے والا ہے جس پر موت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اب یہ فراق ہے. فراق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدائی کا وقت آ چکا، منتقل ہونے کا وقت آ چکا، گویا اسے اندازہ ہو جاتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور بالآخر پنڈلی سے پنڈلی آپس میں جڑ جاتی ہے. اب یہ کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ ہی جانتا، تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے یا ایک نیچرل چیز ہے واللہ عالم. لیکن الٰ ربک یومئذ المساق، تمہارے رب ہی کی طرف بالآخر پلٹ کر جانا ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ہیں ہی اللہ کے، اللہ ہی کے پاس سے آئے نا. کون سی شے اللہ کے پاس سے آئیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پلٹنے جانا ہے. تو یہ روح ربانی جو اس وجود میں ڈالی گئی تھی امتحان کے لیے وہ واپس چلی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اور یہ جسم جو زمین سے بنا تھا، زمین سے آیا تھا، اس کی تمام تر آسائشیں، آرام، سکون، غذا، چین، یہ سارا کا سارا اللہ پاک نے زمین کے ساتھ رکھا ہے، اس کو زمین کے اندر ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، یہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے. اور روح جو اللہ کے پاس آئی تھی وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، البتہ کچھ امپریشنز لے کے جاتی ہے. یہ اہم بات ہے، غور سے سنیے. اگر اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، توحید باری تعالیٰ پر ایمان رکھا، آخرت کی فکر کی، عبادات بجا لائیں، فرائض ادا کیے، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے وقت آسانیاں فرما کر ہماری روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک کولڈ سٹوریج ٹائپ کوئی جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی ارواح جمع کر دی جاتی ہیں، اس کو علیین کہا جاتا. اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ شرک کیا، بدعات میں ملوث رہے، منافقت کری، نافرمانی کے کام کرتے رہے، کوئی ایسا نافرمانی کا کام کرتے ہوئے موت آ گئی. مثال کے طور پر، اب یہ مثال کے طور پر ذرا غور سے سنیے گا، ایسا کوئی نافرمانی کا کام جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہو اور ہم دھڑلنے کے ساتھ کر رہے ہوں، موت آئے گی، انتقال ہوگا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، وراثت بھی تقسیم ہوگی، لیکن اگر وہ نافرمانی کا کام کیا تو یہ مسلمانوں والی موت نہیں، فرما برداری کی موت نہیں. وہ کون سے کام ہیں؟ جائزہ لیجیے اپنی اکاؤنٹس کا، اپنی روزی کا، روٹی کا. اگر ہم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، سب سے بڑا حرام، شرک کے بعد سب سے بڑا حرام کام کیا ہے؟ عقیدے میں سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا حرام کام شرک. اللہ نہ کرے عقیدے کے اعتبار سے شرک میں ملوث ہو گئے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ذات اور صفات میں شرک کیا جائے. ہاں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا بخش دے گا. ایک امید کی کرن ہے اس میں، جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو مشرک کی تو بخشش نہیں، لیکن شرک سے ذرا دوسرے درجے پر آئے تو کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم 24 گھنٹے کر رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ سود پر لین دین ہو رہا ہے، بزنس، تجارت نہیں ہو رہی، لین دین کر رہے ہیں، بزنس ہم نے فلورش کیا ہوا ہے اور پھیلا رہے ہیں قرض لے لے کر، سود پر لین دین کر رہے ہیں، تو یہ ایسا حرام کام ہے جس میں ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں فرما برداری کی موت عطا فرمائے. فرما برداری کی موت یہی ہوگی کہ جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، کون کون سے حرام کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے، اس کو اپنے آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کرنے کی کوشش کریں۔ توبہ اس کا نام ہے، توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، واپس آ جانا اللہ کی طرف، اور توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ دین میں توبہ کا تصور کیا ہے؟ توبہ کون کرتا ہے؟ نافرمان ہوتا ہے، نافرمانی سے جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بے انتہا محبت ہے۔ پلٹنے والے جو اللہ کی طرف آ، کسی بھی درجے میں، کسی بھی ایج میں، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ موت کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، آ سکتی ہے نہیں۔ میں نے ایک بچے کا تذکرہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہر تذکرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کا سٹیٹمنٹ میں نے یہاں نقل کیا تھا کہ وہ مسجد کیوں نہیں آتا، یاد آیا ہوگا آپ کو۔ کل اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوا ڈینگی سے، ڈینگی وائرس نے اٹیک کیا، یہ جو برین ہیمریج ہوتا ہے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک ہاسپٹلائز رہا، مشکل سے 20 سے 25 سال میکسیمم اس کی عمر ہوگی۔ ابھی اطلاع آئی ہے کہ انتقال ہو گیا، ابھی نماز جنازہ ہے۔ 25 سال ینگ مین، کسی کو پتا بھی نہیں ڈینگی، کرونا، روڈ ایکسیڈنٹ، دنیا بھر کی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے موت کا فرشتہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، ملک الموت۔ تو ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہیں ہر وقت، کہ اس وقت اگر موت آ جائے تو کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹس درست کیے ہوئے ہیں، یا ہم سے اگر غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں موت کے وقت آسانی فرما کر، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہر وقت آسانی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کلمہ طیبہ یاد کب آئے گا؟ موت کے وقت، جب کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوں گے، تو خود بخود امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ زبان پر کلمہ طیبہ آئے گا موت کے وقت۔ پاکیزہ ہوں گے، پاکیزہ رہتے ہوں گے، باوضو رہیں گے، تو امید ہے کلمہ طیبہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی بات پاکیزگی دل کی ہے، ایک وجود کی پاکیزگی ہوتی ہے نا، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، ایک خیالات کی پاکیزگی ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ اس دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی حسد نہ رکھنا، سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس دل کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک رکھنا، سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر یہ دل پاک ہے ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر طرح کی نافرمانی سے، تو اس میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آئے گی انشاءاللہ۔ اور جس دل میں رب رہتا ہو، جس دل میں رب کی یاد رہتی ہو، امید ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ باسے بادل موت کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ یاسین روزانہ پڑھنے کی صورت ہے، خاص طور پر اگر فجر کے بعد پڑھ لی جائے تو بہت ہی فضیلت کا کام ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے بہت تیزی کے ساتھ مضامین بدلتے ہیں، لیکن اس کا وہ رکوع جس میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا بہت ہی افیکٹو ہے۔ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور جب پھونکا جائے گا، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ بہرحال تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں۔ بعض بعض الموت کا تذکرہ قرآن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 میں اس طرح آتا ہے، وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے پاس حاضر کر دیا جائے گا۔ تو موت کے بعد اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو جمع کیا جائے گا۔ ان دو زندگیوں کے درمیان ایک زندگی اور بھی ہے، اور وہ ہے برزخی زندگی، جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر قبر کا تذکرہ۔ یہ قبر کا تذکرہ کرنے سے، ایمان بالآخرہ بار بار تازہ کرنے سے، بہرحال ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرا کرتے تھے تو قبر کو دیکھ کر بے انتہا رویا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کو اتنے، آپ پر گریہ تاری ہو جاتی ہے قبر کو دیکھ کر، تو فرمائے یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ۔ اس میں اگر کامیابی مل گئی تو امید ہے کہ آگے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے۔ لہذا اب میں تذکرہ کرنا چاہوں گا 5 منٹ میں خاص طور پر قبر کا، اور یہ مستند احادیث سے ساری باتیں واضح ہیں، حدیث کا ریفرنس دینا ممکن نہیں ہے فی الحال، لیکن میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر باقاعدہ فرماتے رہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو استقامت کی کہ یہ صحیح صحیح جواب دے سکے۔ کن چیزوں کے جوابات؟ حضور نے فرمایا منکر نکیر آتے ہیں اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ قبر کے 3 سوالات یاد ہیں؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، پہلا سوال ہی توحید سے متعلق، مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اللہ کو رب مان کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو زبان پر الفاظ آئیں گے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، وہ کہے گا ان الله ربي، اللہ میرا رب ہے۔ اللہ سے دعا کریں یہ صحیح جواب ہماری زبان پر آ جائے، لیکن آئے گا کب؟ وہ طلباء و طالبات جو ساری پورے سال تیاری کرتے ہیں، پیپر جیسے ہی آتا ہے ان کو یاد ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو معلوم ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہے، تو پوری زندگی اللہ کو رب مان کر اس کو اس کی ربوبیت پر ایمان لا کر، توحید پر ایمان لا کر، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کی عبادت کی، تو یہ آسان جواب ہوگا اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے، کس دین کے ماننے والے ہو؟ پھر وہی بات کہ اگر اسلام کو اپنا دین مان لیا، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن دین کو نظام زندگی کی حیثیت میں مان کر اسلام کے عقائد، عبادات، رسومات، خاندانی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاست، پوری زندگی میں دین کے مطابق زندگی گزاری تو انشاءاللہ آسان سا جواب ہوگا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو اسلام ہے، کیا ہمارے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے؟ کیا ہم بھی اسلام کو پسندیدہ دین سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں انشاءاللہ اور اس کی پوری اطاعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سوال بھی آسان ہو گیا۔ تیسرا سوال من نبیوں کا، تمہارے نبی کا نام کیا ہے، کس نبی کے فالوورز ہو؟ تو پھر وہی بات ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان سے محبت کی، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کی اتباع کی، صبح شام انہی کو فالو کرتے رہے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، یہ سوال بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے قبر کے یہ تینوں کے تینوں سوالات آسان فرما دے۔ اب سوال مسئلہ یہ ہے کہ قبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، حدیث کے مطابق، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضور نے فرمایا قبر کو محض گڑا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا تجربہ تو بہرحال قبر میں جا کر ہی ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں آیا، قرآن میں تو نہیں ہے، تو سوال یہ کہ دین اصل میں نام ہے قرآن اور حدیث کا، بے شمار چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پیغمبر پر اگر ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل واضح حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبر کو محض گڑا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، اور ساری زندگی قبر کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک صورت ایسی حدیث میں آیا کہ وہ قیام قبر میں روشنی دے گی، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھی جانے والی آیت، پڑھی جانے والی صورت، 30 آیات ہیں، لیکن عذاب قبر سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی، کون سی صورت ہے؟ سورت الملک۔ اب سورہ ملک، سورہ یاسین، ان سے محبت، فجر میں یاسین پڑھ لی، اسی طرح قیامہ پڑھ لی، ملک پڑھ لی، تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فہم بھی تو حاصل ہوگا نا، ثواب تو ملے گا، کچھ کانسیپٹ بھی لیجئے وہاں سے۔ بہرحال قبر کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ عام طور پر ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، یار کیا اچھی باتیں کرو یار، موت کی قبر کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ محفلوں میں باقاعدہ منع کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ سنیے، حضور نے فرمایا دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، غفلت کا زنگ۔ تو صحابہ کرام نے فوراً جواب سوال کیا، بڑا عملی سوال ہے، اگر تلوار پر زنگ لگ جائے تو ہم اس کو زنگ دور کر لیتے ہیں، کل ہی کروا لیتے ہیں، دوبارہ سے صحیح ہو جاتی ہے۔ دلوں پر اگر زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے دور کریں؟ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی جلا بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تذکرہ کیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، یہ دلوں کے زنگ کو دور کر کے، غفلت کے زنگ کو دور کر کر ایمان عطا فرمائے گی۔ وذکر الموت، اور موت کا تذکرہ کرتے رہا کرو بار بار، اس کی تیاری کے لیے خاص طور پر۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے قبر کے معاملات اور حشر کے معاملات آسان فرما دے۔ البتہ یہ حدیث کا حصہ رہ گیا، اس کو سن لیجئے، اس کو جہنم کے گڑوں میں سے جب گڑا بنایا جاتا ہے تو الفاظ کیا ہیں حدیث کے، کانپنے والے۔ قبر میں جو زمین ہے وہ ندا لگاتی ہے، اہل ایمان کو ندا لگاتی ہے کہ جب وہ آتا ہے کہ اے میرے مہمان، تو زمین پر چلنے والوں پر، اس کی پیٹ پر چلنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب تو جب میرے پاس آیا ہے مہمان بن کر، تو اب میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں؟ زمین، وہ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کو نظارہ کروایا جاتا ہے جنت کا، سبحان اللہ۔ اور وہ شخص جو منافق ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، جب وہ آتا ہے زمین میں، قرآن قبر میں، تو وہ بتاتی ہے زمین کہ میری پیٹ پر چلنے والوں میں تو سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھا، اب جب تو میرے پاس آیا تو اب مجھے تجھے مزہ چکھاؤں گی۔ اور حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قبر اس کو دبانا شروع کرتی ہے، اور حضور نے ایسے اشارہ فرمایا، ایسے دونوں انگلیوں کو ایسے ملایا آپس میں، ایسے بیچ دیتی ہے اس کو، اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قبر کی مشکلات سے محفوظ فرما دے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام چلتا رہے گا، آخرت کی فکر کرنا، خطبات جمعہ میں یہ بات شامل ہے، تذکرہ انشاءاللہ۔ اگلے مراحل کیا ہوں گے حشر میں، پھر اس کے بعد پل صراط کیا ہے، جنت کے مراحل، انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔